الحمد لله نسكر لي برهما يستمعين لي الله تعالى کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان استاد عظیم حضرت مولانا
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما، فبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسحون بوضوئه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على ذلك؟ فقالوا: حب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله، أو قال: من سره أن يحبه الله ورسوله، فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي الأمانة إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وقت بہت کم ہے، آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ مجھے بولنا ہے، پھر اس کے بعد بھاگنا ہے جہاز پکڑنے کے لیے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کہی ہے. اس حدیث میں ایک صحابی عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ قصہ سناتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، آپ نے وضو فرمایا، تو جو پانی آپ کے جسم اطہر سے لگ کر چہرے انور سے، ہاتھ سے، کوہنیوں سے، آپ کے پائے مبارک سے لگ کر گرا چاہتا تھا زمین پر، صحابہ دیوانوں کی طرح اس پانی پر ٹوٹ رہے تھے تاکہ وہ پانی زمین پر نہ گرے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر اس متبرک پانی کو لگا کر برکت حاصل کریں. اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کہیں باہر تھے، ورنہ آپ تو وضو اپنے در دولت میں فرماتے تھے اور وہاں سے وضو کر کے آیا کرتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. یہ واقعہ کہیں باہر کا ہے سفر سے. پھر دوسری بات یہ کہ اگر آدمی زمین پر بیٹھ کے وضو کرے تو اس کے گرتے ہوئے پانی کو لینا بڑا مشکل ہے، وہ تو بالکل زمین کے قریب ہے. پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وضو کسی اونچی جگہ بیٹھ کر فرماتے تھے تاکہ وضو کے گرے ہوئے پانی کی چھینٹیں جسم اطہر پر یا کپڑوں پر نہ پڑیں، اس پر صحابہ ٹوٹتے تھے اور وہ پانی لے کر کے زمین پر بجائے گرنے کے اپنے ہاتھ پر لے کر کے اپنے چہرے کے اوپر لگاتے تھے، جسم کے اوپر. یہ واقعہ ایک دو دفعے کا نہیں ہے، مختلف واقعات آتے ہیں. بعض جگہوں پر آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جب آپ صلح حدیبیہ میں تشریف لے گئے سن 6 ہجری کے اندر عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں بھی حدیبیہ مقام پر آپ کو قریش نے روک دیا، ہم نہیں اجازت دیں گے. یہ سن 6 کا واقعہ ہے. وہاں بھی یہی صورت تھی، تقریباً 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور لوگ اسی طرح ٹوٹ رہے تھے. اگر کوئی پانی تک نہیں پہنچ پایا اخذ من بلل ید صاحبہ, تو دوسرے کے جو ہاتھ میں تری رہ گئی تھی اس پانی کی اسی کو لے کر کے اپنے چہرے پر لگا لیا. یہ دیوانگی اور تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ما یحملکم علی ذلک, تم کیوں کر رہے ہو ایسا, کیا سبب ہے, کیا غرض و غایت ہے, وہ کیا جذبہ ہے جو تمہیں یہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے, کیوں کر رہے ہو ایسا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی دنیا کی غرض و غایت نہیں ہے, ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مارے ہوئے ہیں, اس لیے مجبور ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ پانی جو متبرک آپ کے جسم اثر سے لگا ہوا ہے, مبارک جسم سے, ہم اسے بجائے زمین پر گرنے کے اپنے ہاتھوں پر لے کر کے بیٹھے. اللہ کے نبی نے ان کی اس گرویدگی کو, اس تعلق کو, دیوانگی کو, محبت کو سن کر فرمایا کہ بھائی یہ تو بہت آسان چیز ہے, محبت کے تم مارے ہوئے ہو, تم محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو, تو یہ تو بڑا آسان ہو گیا کہ نبی کے جسم اثر سے لگے ہوئے پانی کو لو اور لو کر کے لے کر کے مل لو, محبت حاصل ہو گئی, تم محبوب بن گئے, یا اللہ اور اس کا رسول تمہارا محبوب بن گیا. یہ تو بہت آسان چیزیں نہیں, اس طرح محبت محبوبیت حاصل نہیں ہوتی ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا ہے تو کچھ پاپڑ بیلنے پڑیں گے, کچھ کر کے دکھلانا پڑے گا, تب محبوبیت ملے گی. اتنی آسان نہیں ہے, یہ تو بہت آسان ہے. فرماتے ہیں نہیں, جس کو یہ پسند آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنے تو میں بتاتا ہوں تین چیزیں کرو, اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تم محبوب خدا بھی بن جاؤ گے, محبوب رسول بھی بن جاؤ گے. وہ کیا ہے تین چیزیں؟ دیکھیے پہلی چیز فرماتا ہے اللہ کا نبی, فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ. محبوب بننا چاہتے ہو تو میں پہلی چیز بتاتا ہوں, تمہاری زبان سے جو بات نکلے سچ نکلے, جھوٹ نہ نکلے. اپنی زبان کو سچ کرو, جو بات زبان سے نکلے حق ہونی چاہیے, نہ حق اور غلط نہیں ہونی چاہیے, جھوٹ نہیں ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے جھوٹ بولنے کا؟ جھوٹ بولنے سے کی غرض و غایت, آدمی کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ جھوٹ بول کر جو مخاطب ہے سامنے اسے دھوکہ دینا چاہتا ہے. ہمیشہ جھوٹ تو اسی لیے بولا جاتا ہے, جس سے بات کر رہا ہے صحیح بات نہ کرتے ہوئے غلط بات کر رہا ہے, دھوکہ دینا چاہتا ہے. اللہ کا نبی فرما رہا ہے اگر تم محبوب خدا بننا چاہتے ہو, محبوب رسول بننا چاہتے ہو, تو کبھی کسی سے جھوٹی بات نہ بولو. کیا مطلب؟ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو. آپ دیکھیے فرماتے ہیں فلیصدق حدیثہ اذا حدث, اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ تم جس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو, جس سے بات کر رہے ہو, وہ مسلمان ہے, ہندو ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, کون ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے. سچ بات کرو, چاہے مخاطب کوئی بھی ہو, مسلمان ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, بات جب کرو سچ بات کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے, ایک دو جگہ کے اوپر نہیں ہے. اللہ کا نبی جگہ جگہ یہی تعلیم صحابہ کو ابتدائے نبوت سے لے کر انتہا تک دیتا رہا ہے, اپنی زبان کو سچا کرو. اور جو زبان جو جھوٹ بولے گا اس کے لیے عذاب خداوندی کا وعدہ ہے. کیوں کسی کو دھوکہ دیتا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے, گناہ ہے. جب گناہ ہے تو جھوٹ بولنے والے کو عذاب ہوگا. ایک حدیث ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سیر کرائی گئی ہے. فرماتے ہیں فرشتہ مجھے خواب میں میں نے دیکھا, فرشتہ آیا اور مجھے لے کر کے چلا, تو میں نے دیکھا مختلف چیزیں دیکھیں, یہ دیکھا کہ ایک دریا ہے خون کا, اس کے اندر آدمی کھڑا ہوا ہے, وہ آدمی اس سے نکل کر باہر آنا چاہتا ہے, باہر ایک شخص کھڑا ہوا ہے, جب آنا چاہتا ہے قریب کنارے کے, اس کے ہاتھ میں پتھر ہے, وہ اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر لڑکتا ہوا وہیں چلا جاتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد آنا چاہتا ہے, جب قریب آتا ہے پھر مارتا ہے, پھر وہیں چلا جاتا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے نے کہا انطلق, چلو چلو آگے بڑھو. پھر ہم آگے چل پڑے, ہم نے دیکھا کہ ایک تندور ہے, تندور کے اندر آگ جل رہی ہے, اور اس کے اندر بے شمار مرد اور عورتیں ہیں, جب جوش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جسے نکل کر باہر آ جائیں, پھر بیٹھنے لگتی ہے, پھر اندر چلے جاتی ہے. میں نے جلتے ہوئے دیکھا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا؟ پر میں ان کو لے کے آگے بڑھو آگے بڑھو. اسی میں آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, دوسرا شخص اس کے برابر میں پیچھے کھڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں کاٹنے کا کوئی اوزار ہے, وہ اس کو یہاں سے یہاں تک کاٹتا ہے, وہ چیستا ہے, پھر وہ بدل کر کے ادھر آ جاتا ہے, جب ادھر آتا ہے تو یہ حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اسے یہاں سے یہاں تک کاٹ دیتا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ان کو آگے بڑھو. بڑی ایک لمبی حدیث ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ وہ جو آدمی دریا ہے, لہو کا خون کا دریا ہے, اس کے اندر کھڑا ہوا ہے, نکلنا چاہتا ہے, آدمی مارتا ہے. فرمایا یہ سود خوار ہے, جو دنیا میں سود کھاتا تھا آج اس کو قیامت کے دن یہ سزا مل رہی ہے. میں نے کہا یہ کون ہے جو آگ کے اندر جل رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بدکار مرد اور بدکار عورتیں دنیا کے اندر تھی, انہیں یہ. میں نے کہا یہ کون ہے جو کہا؟ یہ جھوٹا ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا. مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے, گناہ ہے, اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے مکے کے اندر, جب قریش نے ان کو ایک اللہ کی عبادت سے روک دیا تو اللہ کے نبی کی اجازت سے تقریباً 80 مرد, ان میں 3 عورتیں, یہ ہجرت کر کے ایشیا چھوڑ کر افریقہ میں چلی گئی کہ وہاں کا بادشاہ بہت عادل و انصاف کرنے والا ہے, اس لیے ہم وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کر سکیں گے آزادی کے ساتھ. ان لوگوں کو چین نہیں ہوئی, انہوں نے دشمنوں نے یہاں سے وہاں تک وفد بھیجا کہ یہ ہمارے بھگوڑے ہیں, بھاگ کر کے آ گئے, انہیں بھیجو. جب یہ لوگ گئے اور بادشاہ سے کہا تو اللہ نے بادشاہ کے دل میں ڈالی یہ بات کہ بھائی میرے یہاں آئے ہیں, میری پناہ میں آئے, میں ان سے پوچھوں تو ہے کیا ماجرا. چنانچہ کہلوایا مسلمانوں سے کہ آؤ اور آ کر کے بتاؤ. مسلمان بیٹھے, بیٹھ کر یہ طے کیا کہ حضرت جعفر ہمارے ترجمان ہوں گے, ہر ایک تو نہیں بولے گا. چنانچہ گئے تو وہاں جا کر کے جو ترجمانی انہوں نے کی ہے کہ ایک نبی اللہ نے ہمارے پاس بھیجا جس کے حسب اور نسب کو ہم جانتے ہیں, ہم تو جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے, ہم میں جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا, ہم مالوں کو لوٹتے تھے, ہم اپنے قرابتوں کو توڑتے تھے, ہمارا تو ایسا حال تھا جیسے جانوروں کا ہوتا. اللہ نے ایک شخص بھیجا ہم میں جس کے حسب نسب کو ہم جانتے ہیں, وہ نبی تھا, اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگایا, ہم تو بت پرست اور مشرک تھے, اور اس نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا؟ سب سے پہلی چیز جو بتایا, امرنا بصدق الحدیث, اس شخص نے ہمیں سچ بولنے کی ہدایت دی. یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے, اس سے کوئی بحث نہیں کہ تمہارا مخاطب ہے کون. یہ نہیں کہہ رہا ہے اسلام کہ مسلمان مسلمان سے سچ بولے, نا, یہ فرما رہے ہیں ہر آدمی سے سچ بول, کسی کو دھوکا نہ دے, اس کا مذہب دھرم کیا ہے, اس سے کوئی بحث نہیں. کیا مطلب ہے؟ تمہاری معاشرت کیسی ہونی چاہیے, اپنے ملک میں ہو کسی دوسرے ملک کے اندر ہو, معاشرت تمہاری اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے کسی انسان سے جھوٹ نہ بولو. جھوٹ بولنے کے 2 درجے ہیں, ایک تو ہے آدمی گفتگو کے اندر جھوٹ نہ بولے, ایک ہے جھوٹی گواہی دینا. دیکھو جھوٹ بولنا تو پاپ ہے اور جھوٹی گواہی دینا یہ تو مہا پاپ ہے, یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنا تو چیز ہے دوسرے کو دھوکہ دینا, اور جھوٹی گواہی کا مطلب کیا ہے؟ کسی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم کر دینا. ارے بھائی میرا یہ قلم ہے, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس کا مالک ہوں, دوسرا آدمی اس کے اوپر دعویٰ کرتا کہ نہیں یہ مالک نہیں ہے, مالک میں ہوں. اب گواہی دینے والا, جھوٹی گواہی دینے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ صحیح ہے, اور جو مالک ہے اس سے اس کا حق چھین کر دوسرے کو دینا چاہتا ہے. اللہ نے اس کی بڑی تاکید قرآن کے اندر فرمائی, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, بالکل سچی گواہی اللہ کے خوف سے دینے والے بن جاؤ. کہاں تک؟ دیکھیے ذرا غور کیجیے, ولو علی انفسکم, سچی گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ پڑے. کیا مطلب؟ یہ ڈر ہے کہ گواہی جس کے خلاف دو گے, سچی گواہی دو گے, وہ بڑا طاقتور ہے, وزیر ہے, منسٹر ہے, چیئرمین ہے, اگر گواہی دے دی تو گھر کو اجاڑ دے گا, دکان چھین لے گا, فقیر بنا دے گا, رہنے نہیں دے گا. اللہ کہتا ہے ولو علی انفسکم, سچی گواہی کہیں تمہارے خلاف پڑ رہی ہو پڑھنے دو, مگر گواہی جھوٹی مت دینا, سچ بولنا, نقصان تمہیں پہنچے گا, قبول کر لو. اب اگلی بات فرماتے ہیں, اول والدین, اگر تجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر تو نے سچی گواہی دے دی تو اتنا بڑا ظالم ہے کہ تیرے ماں باپ جس مکان میں رہتے ہیں چھین لے گا, زمین جائیداد سے محروم کر دے گا, شہر بدر کر دے گا, کہاں جائیں گے بوڑھے ماں باپ؟ اللہ فرماتا ہے جو ہو ماں باپ کے اوپر گزرے گزرنے دے, مگر گواہیوں کی مت دینا. تیسری چیز, والاقربین, اگر تجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر تو نے سچی گواہی دے دی تو تیرے پورے خاندان اور رشتہ داروں اور برادری کو نقصان اٹھانا پڑے گا, اللہ فرماتا ہے سب چیزیں پیچھے ڈال دے, گواہی جھوٹی مت دینا. یہ قرآن کا حکم ہے میرے بھائی, جھوٹ بولنا, دوسرے کو دھوکہ دینا. اللہ کا نبی یہ فرما رہا ہے کہ خدا کی محبوبیت اور محبت ایسے نہیں ملتی ہے اتنی آسان کہ ارے بھائی پانی نبی کے جسم اتر سے گر رہا ہے لے لو اور محبوب بن جاؤ, مت نہیں, پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, زندگی ایسی گزارو, اپنی زبان کو سچا کر لو. زبان دل کی ترجمان ہے, زبان کو سچا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو سچا کرو, زبان سچی ہوگی. پہلی چیز. اچھا ایک دوسری چیز فرماتے ہیں, وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُمِنَا, محبوب بننا چاہتا ہے اللہ کا, جس کا حق ہے, جس کی امانت تیرے پاس ہے, ہر صاحب حق کو اس کا حق دے, تب محبوب بنے گا. دیکھو حق اللہ کا ہے, اللہ کا حق پورا کر, حق اللہ کے بندے کا ہے, اللہ کے بندے کا حق دے. ہمارا محبوب بھی بننا چاہتا ہے اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے, اور کسی دوسرے کا حق بھی نا حق لے کر کے ہضم کر جاتا ہے, نہیں ہوگا. اگر محبوب بننا چاہتا ہے ہر صاحب حق کا حق دے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے اس کا مذہب کیا ہے. جس کا حق تیرے پاس ہے, جس کی امانت تیرے پاس ہے, وہ یہودی ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, نہیں کوئی بحث اس سے نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے, اللہ کا نبی فرماتا ہے, صاحب حق کا حق دے, کسی کا حق نہ حق لے لینا اور ہم سے محبت کا دعویٰ کرنا, یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. یہ اسلام, دنیا اسلام کو سمجھتی نہیں ہے, یہ سمجھتی ہے کہ اسلام تو قتل و غارت گری اور جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ غیر مسلم کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, مگر غلط ہے. اس سے زیادہ پاکیزہ تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے کوئی بحث نہیں. جس کا حق تیرے پاس ہے اس کا مذہب اور دھرم کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول فرماتا ہے جس کا حق ہے اس کا حق اسے دے, اور اگر نہیں دے گا تو اللہ کا محبوب نہیں. تیرا دعویٰ جھوٹا ہے, نہیں بن سکتا محبوب. دیکھیے میں ایک قصہ سناتا ہوں, قرآن کے اندر آئے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اے لوگو, اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہی کے ہاتھ میں واپس کرو. دوسرے, جب لوگوں کے درمیان میں اگر تمہیں کہے کوئی کہ بھائی تم ہمارا فیصلہ کر دو, اللہ فرماتا ہے ان تحکموا بالعدل, تو تمہارا فیصلہ عدل و انصاف کا ہونا چاہیے. دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن, واذا حکمتم بین الناس, یہ نہیں فرما رہا واذا حکمتم بین المسلمین, جب تم مسلمانوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کا فیصلہ نہیں. اللہ فرماتا ہے جب لوگوں کے درمیان, چاہے ایک طرف مسلمان ہو دوسری طرف عیسائی ہو, ایک طرف مسلمان ہو دوسری طرف یہودی ہو, قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے تمہارا فیصلہ مبنی بر عدل ہونا چاہیے. یہ قرآن کی تعبیر ہے. دوسری چیز فرماتے ہیں ان اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی آئیں انہی کو دو. اس سے کوئی بحث نہیں, وہ ہندو ہے مسلمان ہے مشرک ہے کافر ہے کون, کوئی بحث نہیں. اور واقعہ بھی اسی طرح سے اترا ہے. یہ قرآن کی آیت اتری ہے, اس کا ایک واقعہ ہے. مکہ معظمہ میں ہجرت سے پہلے اللہ کا نبی رہتا تھا, اور جو لوگ گئے ہیں حج میں انہوں نے دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ تو بڑا اونچا ہے, کھڑے ہو کر کے آدمی ہاتھ اٹھائے تو دروازے کے در تک پہنچتا ہے, وہ جو دروازہ ہے وہاں نہیں رکھ پاتا ہے ہاتھ. اس زمانے میں بھی دروازہ اتنا ہی اونچا تھا. دروازے کی چابی ایک مشرک تھے عثمان, ان کے پاس چابی رہا کرتی تھی, یہ مومن نہیں تھے. اور ہفتے میں دو دن کعبے کا دروازہ کھولتے تھے اور دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے. ان کی تو منوبلی تھی, ان کے پاس چابی رہتی تھی, ان کا جسے جی چاہتا تھا جانے کی اجازت دیتے تھے, نہیں جی چاہتا تھا روک دیتے تھے. ایک دن عثمان آئے اور جا کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے چاہا کہ وہ جائیں اندر, جب جانے لگے تو عثمان نے منع کر دیا, محمد تم نہیں جاؤ گے. علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے معبودوں کو برا بھی کہتے ہو, ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت بھی کرتے ہو, اور ہم تمہیں اندر جانے, نہیں تم نہیں جاؤ گے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو لڑنے لگتا. اللہ کا نبی بالکل انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد عثمان کے دل میں آئی, کیونکہ بنو ہاشم میں تھے, بنو ہاشم کا بڑا دبدبہ اور احترام تھا, اس لیے آئی دل میں بات, آؤ محمد جاؤ کعبے کے اندر. آپ جب جانے لگے تو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ عثمان آج تو یہ چابی تمہارے پاس ہے, تم نے مجھے روک دیا, یہ بتاؤ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا, اس دن تم کیا کرو گے؟ یہ کسی کے ذہن میں آنے والی بات ہی نہیں تھی کہ وہ محمد جو خدا اور ان کے متبعین, آج ممکن نہیں ہے کہ کعبے کی دیوار کے سائے میں ایک اللہ کی عبادت بھی کر سکیں, مجبور ہوئے کہ چھوڑ کر چلے جائیں حبشہ میں. کیا ان کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ وہ بادشاہ بنیں گے اور قریش کے ہاتھ میں جو آج چابی ہے یہ ان کے ہاتھ میں بن جائے گی؟ کہنے لگے عثمان کہ محمد اگر کوئی دن ایسا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن قریش بہت ذلیل ہوں گے. فرمایا نہیں, بڑی عزت والے ہوں گے. بات ختم ہو گئی. یہ پتہ نہیں کہ یہ ہجرت سے کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے. ایک دن ابو طالب کے انتقال کے بعد شیر ہو گئے لوگ, ابو طالب کا دبدبا تھا جب تک وہ زندہ رہے کچھ نہ کر سکے. جب وہ مر گئے ابو طالب تو اب سب نے مل کر اتفاق کیا کہ بھئی آج محمد گھر سے نکلیں تو انہیں قتل کر لو, دیت لیں گے سب مل کر کے دیت دے دیں گے. اللہ نے اپنے نبی کو انہیں کے درمیان سے نکالا, آپ وہاں سے نکل کر کے ابو بکر کے گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہاں سے دونوں پہ دونوں اٹھے غار میں پہنچے اور غار سے اٹھ کر کے ہجرت کر کے مدینہ میں برا پہنچ گئے. اب دیکھیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ سال گزر گئے. اب آٹھویں سال اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ چلو چل کر کے مکے کو فتح کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر, مؤرخین لکھتے ہیں 10,000 صحابہ جو آپ کے حکم پر اپنی جان قربان کر دینا اپنے لیے بھائی سے سعادت سمجھتے تھے, اس لشکر کو لے کر کے رمضان میں, گرمیوں کے رمضان میں آپ لے کر مدینہ میں ورد چلے, اور خدا کی قدرت ہے وہ مکہ جس کا دبدبا جزیرۃ العرب کے اندر تھا چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح فرما لیا. فتح فرمانے کے بعد فرمایا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ, کعبے کی چابی لے کر کے آؤ. کعبے کی چابی تو بہت بڑی شرافت کی چیز تھی, عثمان کیسے دے دیتے کعبے کی چابی. عثمان خود آئے لے کر کے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے چابی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی, کعبۃ اللہ کو کھولا, اندر تشریف لے گئے, در و دیوار کو دھویا پاک کیا, اس کے بعد باہر تشریف لائے. عثمان سے پوچھا کہ عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ عثمان نے کہا یاد ہے, ابھی تک عثمان ایمان لے نہیں لائے تھے. اب اس مجلس کے اندر لشکر ہے صحابہ کا, اور صحابہ کے اندر بھی سب سے بڑے اس امت کے اندر اللہ کے نبی کے بعد مرتبہ ابو بکر کا ہے, وہ بھی موجود ہے. اس کے بعد مرتبہ ہے عمر کا, پھر عثمان کا, پھر علی کا رضوان اللہ علیہ اجمعین. بیٹھے ہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں, عباس ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جدا, اور بڑے بڑے صحابہ, اور ہر صحابی گردن اٹھا کر کے تمنا کرتا ہے کاش کہ آج اللہ کے گھر کی چابی اللہ کے نبی کے ہاتھوں مجھے مل جائے, میرے لیے سعادت اور قیامت تک دنیا کے اندر شور. کے فتح مکہ میں اللہ کے نبی نے عثمان سے چابی لے کر کے مجھے دی تھی. ایسے موقع پر اللہ نے اس آیت کو اتارا, فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن ہاتھوں سے لی جائیں گی انہی ہاتھوں کو واپس کی جائیں گی. اس سے کوئی بحث نہیں کہ عثمان ہیں کون, مشرک ہیں نا. اس سے کوئی بحث نہیں کہ جس کا حق تمہارے پاس ہے اس کا دین کیا ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, کوئی اس سے بحث نہیں ہے. صاحب حق کے حق کو دو, اگر خدا اور اس کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے, اور عثمان کو بلایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے چابی عثمان کو دی, اور یہ فرمایا کہ یہ چابی اب قیامت تک عثمان اور عثمان کی اولاد ہی کے پاس رہے گی, اور جو شخص ظلم کر کے ان سے یہ چابی لے گا اس کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی. یہ اسلام ہے, اس سے بہترین تعلیم کیا ہو سکتی ہے دنیا کے اندر. یہ سبب بنا ہے ایمان لانے کا عثمان. آج طاقت میں اللہ کا نبی جو فقیر تھا آج بادشاہ بن کر کعبۃ اللہ میں آیا ہے, ایک لشکر ہے اس کے ساتھ, اس کے اشاروں پر اپنی جان قربان کر دینے والا, اور بادشاہ بن کر کے پھر عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ میں ان کا دشمن اور مخالف, میرے ہاتھ سے لے کر چابی اور پھر مجھی کو واپس کی جا رہی ہے. اس دین کے اندر جس میں عدل ہے, انصاف ہے, ظلم اور زیادتی نہیں ہے, یہی دین دین حق ہے, اور ایمان لے آئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر. پھر دیکھیے قرآن, چابی لینے والا کون تھا؟ ایک نبی. جو حق لیا تھا وہ کیا تھا؟ ایک چابی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ اے محمد تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت یعنی چاہے ایک امانت جس ہاتھ سے بھی ہو اسی کو واپس کرو، مگر اللہ یہ نہیں فرمایا، فرما رہا ان اللہ یامرکم، تم سب کو اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو اور آپ کی ساری امت کو حکم دیتا ہے، کیا مسئلہ صرف چابی کا نہیں ہے، ان تؤدوا الامانات، امانت نہیں امانات، امانتیں، کیا مطلب مسئلہ ایک چابی کا نہیں ہے، کسی کے حق کو جو دین ہم لے کر کے آئے ہیں کسی کے حق کو تلف نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کرے گا کوئی تو ہمارا محبوب نہیں بن سکتا۔ میرے بھائی یہ رہن سہن کے کیا آداب ہیں، مسلمان اگر چاہتا ہے سچے دل سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بنے، کس طرح بنے گا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ کرنا ہوگا، دو چیزیں، امانت تو بہت اہم چیز ہے، قیامت کے دن کل جس کسی نے دنیا میں کسی کا حق لے لیا، نا حق، بھائی نے بہن کا لے لیا، بھائی نے بھائی کا لے لیا، کسی اجنبی کا لے لیا، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان چاہے عیسائی چاہے یہودی، حق لے لیا نہ حق، کل یہ گردن پکڑ کر کے خدا کے عدالت میں اللہ میرا حق دلوا، اللہ کو بڑا غصہ ہوگا، فرمائیں گے عدل امانہ دے، اس کا حق دے، کہے گا دائیں بائیں دیکھ انا یا رب وقد ذهبت الدنيا، الى العالمین کہاں سے دوں، دنیا تو ختم ہو گئی، سونا لیا تھا، چاندی لی تھی، ڈالر لیا تھا، پاؤنڈ لیا تھا، روپیہ لیا تھا، آج تو کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی، کہاں سے دوں؟ اللہ فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، عدل امانہ، پھر دوبارہ یہی فرمائیں گے امانت دے، اس کا حق دے، پھر یہ کہے گا اللہ میاں میری بات تو سن لے، کہاں سے دوں، انا یا ربی وقد ذهبت الدنیا، دنیا تو ختم ہو گئی، کہاں سے دوں؟ اللہ پھر یہی فرمایا ہم کچھ نہیں سنتے، دنیا میں حق لیا تھا، اس کا حق اسے واپس دے، نہیں دے پائے گا، جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچزاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب جائے گا یہ جہنم میں تو دیکھے گا وہ امانت جو دنیا میں لی تھی وہ جہنم کی تہ میں پڑی ہوئی ہے، یہ کہے گا کہ بھائی کسی طرح ایک دفعہ سارے جہنم کے عذاب کو سہ لے اور کسی طرح یہ امانت لا کر کے اللہ کے سامنے ڈال دے، چھٹی تو ملے، جائے گا، اور وہ جانا اور آنا کوئی آسان کھیل تھوڑا ہی ہے، صدیاں گزر جائیں گی، جائے گا لائے گا، اور جب پہنچے گا کنارے پر خوش ہوگا کہ چلو مصیبت ٹلی، ہاتھ سے چھوٹ کر کے پھر وہ وہیں چلی جائے گی۔ انسان کا حق، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو، میرے بھائی بڑی اہم چیز ہے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے اللہ کی محبوبیت بغیر اس کے نہیں مل سکتی کہ ہر انسان کے حق کا احترام کرو، دو چیزیں، تیسری چیز فرماتے ہیں، فرماتے ہیں محبوب بننا چاہتے ہو تو ہماری بات یہ تیسری اور لو، وہ کیا، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو شخص محبوب بننا چاہتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ بھی وہی چیز ہے، تیرا پڑوسی اس کا مذہب کیا ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، تیرا دوست ہے، تیرا دشمن ہے، کون؟ فرماتے ہیں اس سے کوئی بحث نہیں، بحث اس سے ہے کہ اس کی دیوار تیرے دیوار سے ملی ہوئی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر، کہاں تک کر، اللہ کے نبی نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، فرماتے ہیں اذا استقرضك اقرضته، اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو تو قرض دے، یہ نہ کہو کہ پہلے لیا تھا تو آج تک تو دیا نہیں، آج تجھے پھر دے دوں، پھر مار لے گا، فرماتے ہیں نہیں، مانگے اس کا حق ہے، تو دے اسے قرض، ان اصابہ خیر ہنأته، اگر اس کے گھر کوئی خوشی ہے جا کر کے مبارکبادی، یہ نہیں کہ شادی ہے اس نے میرے پاس تو کارڈ بھیجا، نہیں بھیجا، میں نہیں جاؤں گا، اللہ کا نبی فرماتا ہے نہیں وہ پڑوسی ہے اس کا حق ہے وہ بلائے نہ بلائے جا جا کر کے مبارکبادی دے. وہ اذا مات شیعتہ اور اگر مر جائے تو یہ نہیں ہے کہ اپنی چابیاں اٹھا کر کے چلے گئے دکان پر, اس کے ساتھ جا جہاں تک بھی جانا ہے. اگر وہ قبرستان نہیں مر گھٹ پر لے جانا وہاں جا, اگر وہ قبرستان لے جانا جائے ہے کیا مذہب کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے کوئی مذہب کی بات نہیں. ارے بھائی پڑوسی ہے تمہارا, دو اس کو, اس کا حق ادا کرو. کہاں تک فرماتے ہیں ولا ترفع جدارك فوق جداري جارك فتصد ريحه. اللہ خدا نے تجھے دولت دی ہے اور وہ فقیر ہے, اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا جائے. اللہ کا نبی فرماتا ہے تو دولت مند ہے, اپنے گھر کی دیوار کو اتنا اونچا نہ بنا کہ اس کی روشنی اور ہوا بند ہو جائے, وہ تیرا پڑوسی ہے. کہاں کہاں تک اللہ کا نبی فرماتا ہے تو اپنے گھر میں ایسا کھانا نہ بنا ولا تؤذی جارک بریح قدرک, اور اپنے گھر کی ہانڈی کی خوشبو سے اپنے غریب فقیر پڑوسی کو تکلیف نہ دے. وہ کہے گا الہ العالمین یہ سب کھانا ہے خوشبو, یہاں اگر میرے پاس تو پیسے دیتا تو میں بھی کھانا پکاتا. فرماتے نہیں, اگر پکاتا ہے تو خود کھانے سے پہلے اس کے لیے نکال کر الگ کر دے. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے, اس سے کوئی بحث نہیں. تینوں چیزوں میں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے. عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, تربیت یافتہ ہیں رسول اللہ کے, ان کے گھر میں بکری ذبح ہوئی, آئے کھانے کے لیے نہیں بیٹھے. پہلے فرمایا بتاؤ مجھے, بتاؤ میرا جو پڑوسی یہودی ہے تم نے اس کے یہاں بھیجا نہیں بھیجا کھانے کے لیے؟ نہیں, یہی پوچھتے, بتاؤ بھیجا نہیں بھیجا. ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ فرمانے لگے یہودی کے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تاکید اتنی تاکید اتنی تاکید کی ہے جبرائیل نے کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ شاید جس طرح بھائی دوسرا بھائی باپ کی میراث میں شریک ہوتا, کہیں پڑوسی پڑوسی کی میراث میں شریک نہ کر دیا جائے. اس سے کوئی بحث نہیں, یہودی ہے وہ, دین اس کا دوسرا ہے, مگر فرماتے نہیں پڑوسی ہے, دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت کا ذکر ہوا, یا رسول اللہ بڑی نمازن ہے, ہر وقت نماز ہی پڑھتی رہتی ہے, بڑی روزے دار ہے, ہر روز آنا روزہ رکھتی ہے, کوئی فقیر آ جاتا ہے تو اس کو دیتی بھی ہے, الا انها تؤذي جارتها, مگر یہ کہ رسول اللہ کی زبان بڑی خراب ہے, اپنی پڑوسن کو ستاتی بہت ہے. اللہ کے نبی نے فوراً فیصلہ فرما دیا انها فی النار, یہ جہنم میں جائے گی. آپ دیکھیے کیا مطلب ہے, کل قیامت کے دن اس کی عبادات ایک ترازو کے پلے میں اور اس کے معاملے کی خرابی دوسرے پلے میں رکھی جائے گی, یہ پلہ بھاری ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر وذکرت امرأة بقلة صلاتها وبقلة صيامها وبقلة صدقتها. یا رسول اللہ نماز تو بہت فرض پڑھ لیتی ہے, نوافل تو پڑھتی نہیں ہے. یا رسول اللہ فرض روزے رکھ لیتی ہے, نفلی روزے تو رکھتی بھی نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کوئی مانگنے والا آتا ہے تو کچھ دیتی بھی نہیں ہے. بہت معمولی سی چیزیں ہوتی تھی, اکتو اب آج کل بھی ہوتی ہے, بہت غیر معروف بڑی کھٹی تپتے ہوئے پتھر یا ریت کے اوپر کپڑا بچھا دیتے ہیں, جس طرح جلیبی کا شیرہ ٹپکایا جاتا ہے, اونٹنی کے دودھ کو اس طرح اس پر ٹپکاتے رہتے ہیں, وہ پھٹتا رہتا ہے, جمتا رہتا ہے, اتنا موٹا بن جاتا ہے, بڑا کھٹا ہوتا ہے. مگر چونکہ گرم ملک ہے اور مزاج بھی گرم ہے, اس لیے ہر کھٹی چیز تاثیر کے اعتبار سے ٹھنڈی ہوتی ہے, اس لیے لوگ اس کو کھاتے ہیں. وہ کچھ حد دے دیتی ہے کوئی صدقہ کے لیے. لیکن یا رسول اللہ غیر انہا لا تؤذی جارتا, مگر بڑی اچھی مزاج کی, اپنی پڑوسن کو تکلیف نہیں پہنچاتا. فرمایا ہی اخل جنہ, یہ جائے گی جنت کے اندر. میرے بھائی تین چیزیں دیکھو, تین چیزیں فرمائی محبوبیت کے لیے. نماز کا ذکر نہیں, روزے کا ذکر نہیں ہے, حج کا ذکر نہیں ہے. دیکھو اس سے پتا چلتا چلا کہ جس دین کو اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے بندوں کے سامنے پیش فرمایا ہے, اسلام صرف عبادات ہی کا نام نہیں ہے. صحیح ہے, عبادت کے اندر خاص طریقے پر نماز ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اسلام بس صرف نماز روزے حج اور زکات ہی کا نام ہے, بڑی بھول ہے. اللہ کا نبی فرما رہا ہے سب کچھ کرتے ہوئے بھی اگر تیرا معاملہ انسان کا انسان کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو تو اللہ کا محبوب کبھی نہیں بن سکتا. اور میرے بھائی یہی اسلام اور اسلام کے معاملات وہ چیز تھی کہ ایک وہ وقت تھا جب خدا کا نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ رہا ہے, اس کا ساتھ کوئی نہیں, ایک ابو بکر ساتھی ہے. ایک وہ وقت تھا, اور آج دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں اس کے ماننے والے اور اس کے نام پر مرنے مٹنے والے نہیں ہیں. اسلام کوئی روزے نماز سے تو ایک پہلا ہے. ارے بھائی نماز تو تہجد آدمی پڑھتا ہے اپنے گھر کے اندر, پڑھتا ہے پانچ نمازیں, پڑھتا ہے مسجد جاتا ہے, پڑھتا ہے چلا جاتا ہے. اسلام عبادات سے نہیں پھیلا ہے. جو لوگ ہمارے ملکوں کے اندر خشکی کے راستے سے 1300 سال پہلے سب سے پہلے سندھ میں پہنچا اسلام, اور پانی کے راستے سے سارے بحر ہند کو لیتے ہوئے کیرلا کے اندر پہنچا اسلام, لے کر جو لوگ آئے تھے وہ تو کشتیوں کے اوپر چند آدمی تھے. کیا ان کی نماز کی وجہ سے اسلام پھیل گیا؟ کیا روزے کی وجہ سے؟ نہیں نہیں نہیں, اسلام پھیلا ہے ہمارے اسلاف کے معاملات کی وجہ سے. دنیا میں جہاں چلے گئے صحابہ, اللہ کے نبی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا محبت کا تقاضا کہ جہاں اللہ کا نبی آرام فرما رہا ہے سارے صحابہ کہتے ہم بھی یہی مریں گے, مگر ایسا نہیں ہوا. رسول اللہ یہ حکم دے کر فرما دے کر گئے تھے کہ یہ میری امانت, میرے پاس اللہ کی امانت تھی, میں نے تم تک پہنچا دی, میرے بعد اب تمہارے اوپر میری یہ امانت ہے, جو جہاں تک پہنچا سکتا ہے پہنچائے. فلیبلغ الشاہد الغائب, جو آج میرے سامنے مجھ سے دین لے رہا ہے وہ ان کو پہنچائے جو آج میرے سامنے نہیں ہے. صحابہ اللہ کے نبی کے بعد اس امانت کو لے کر جو صحابی جہاں تک جا سکتا تھا چلا گیا, افریقہ کے جنگلوں میں گھس گئے, اور اللہ نے ان کے اندر کیا تڑپ اور کیا جاذبیت رکھی تھی, کیا برکت تھی, ایک ایک صحابی کے ہاتھ پر پوری پوری قوم, پورے پورے ملک ایمان لے آئے. میرے بھائی معاملات سے دین پھیلتا ہے, عبادات سے نہیں پھیلتا. اللہ کا نبی انہی معاملات کی تلقین کر رہا ہے. یہ نہیں کہ مسلمان بس مسلمانی کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھا سلوک کرے, نہیں اس طرح نہیں. آج بھی دنیا کے اندر ہر صاحب حق کا حق ادا کرو, ہر ایک کے ساتھ نرم مزاجی سے صحیح گفتگو کرو, اپنے پڑوسی کا خیال رکھو, اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو. کبھی یہ چیز جائے گا نہیں جائے گی. لوگ اگر حلقہ بگوش اسلام ہوں گے تو آپ کی عبادت کی وجہ سے نہیں ہوں گے, معاملات کی وجہ سے ہوں گے. انہی کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے. آپ سمجھیں معاملات, ویوہار, معاشرت, رہن سہن کی کیا اہمیت ہے. اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ یہ اہمیت ہے. اور اللہ کا نبی فرماتا ہے خدا کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنے رہن سہن کو بہتر بنانا پڑے گا. اس سے کوئی بحث نہیں کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے اس کا مذہب اور دھرم کیا ہے, نہیں کچھ نہیں, تمہارے معاملات صحیح ہونے چاہیے اس کے ساتھ, تب تم اللہ کے محبوب بن سکتے ہو. میرے بھائی میں نے مختصر طریقے کے اوپر یہ بات اس لیے کہی کہ آپ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں, یہ ملک تو آپ بہت کم ہیں, دوسرے بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ امن و امان کے ساتھ اپنے دین کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اپنے دینی فریضے کو جو آپ کے اوپر ہمارے اوپر ہے کہ ہم ہر انسان تک دین کا پیغام پہنچائیں, اگر آپ اس طرح رہیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی معاشرت کو, اپنے رہن سہن کو ہر انسان کے ساتھ, چاہے اس کا مذہب کوئی سے کوئی بیس نہیں, آپ اپنے معاملات کو صحیح کیجیے, لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت ہوگی کہ بھئی یہ لوگ بالکل سچے لوگ ہیں, ان کا معاملہ صرف آپس میں نہیں بلکہ ہمارے ساتھ بھی بہتر ہے. یہ چیز آپ کے لیے محبت, آپ کے مذہب سے محبت کو پیدا کرنے والی ہے. اور اسلام کے مخالف ساری دنیا میں جو اسلام کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں نہ جانتے ہوئے اسلام کو, اس پروپگنڈے کا علاج یہی ہے کہ آپ حسن معاشرت کو اختیار کریں, آپ کامیاب ہوں گے. اللہ آپ کی تائید اور نصرت فرمائے گا. اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اے پروردگار, جو بیمار ہیں ہم میں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے پروردگار, ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے نواز دے. اے اللہ, ہمارے بزرگ جس حسن اخلاق کی بنیاد پر اسلام کے عام ہونے کا سبب بنے, الہ العالمین ہماری زندگی کے اندر اس حسن معاشرت کو پیدا فرما دے. اے اللہ, ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما, ہمیں اور ہمارے بچوں کو, بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما. اے اللہ, حیائے ایمانی عطا فرما, دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ, ہمارے بعد بھی ہمارے گھروں کے اندر, ہماری آنے والی نسلوں کے اندر اسلام کی روشنی کو پیدا فرما. اے اللہ, قیامت تک ہمارے گھروں کے اندر ایمان کو مستحکم فرما دے. اے پروردگار, ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما, مدرسوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین, ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما, عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار, میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میسر فرما. اور اے پروردگار, ہمیں اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آپ کے